Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin Amma ba'du faqad qala Allahu tebarak ve ta'ala kama varada fi suratil haşr A'uzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ قرآن حکیم کی وہ آیات مبارکہ ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا. انشاءاللہ آج جس آیت مبارکہ پر بات کرنی ہے، مشہور و معروف آیت ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 پر انشاءاللہ آج بات کریں گے. میں نے بھی آپ کے سامنے سورۃ حشر کی آیت مبارکہ 18 نمبر پڑھی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 پڑھی، اور ایک آیت مبارکہ سورۃ حدید کی بھی پڑھی ہے. انشاءاللہ ان تینوں آیات سے جو اصل موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت یا موت کی یاد. موضوع کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی ہے، لہذا وہ پہلے سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، پانی وغیرہ لگتا ہے، آپ کی آبزرویشن ہوگی، تو دلوں پر بھی اسی طرح غفلت کا زنگ لگ جاتا. تو صحابہ کرام نے بڑا عملی نوعیت کا سوال کر لیا کہ دلوں پر اگر زنگ لگ جائے تو ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی جلا بتائیے، علاج. تلوار پر اگر زنگ لگتا ہے تو ہم اس پر کلئی کروا لیتے ہیں، اس کی دھار وغیرہ دوبارہ تیز کروا لیتے ہیں. دلوں پر جو زنگ لگتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے اصل میں اس خطبہ جمعہ کا اصل اہم ترین موضوع. حضور نے فرمایا دلوں پر جو زنگ لگتا ہے اس کا علاج ہے کثرت تلاوت القرآن، قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت، یعنی قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے دلوں کے زنگ یعنی غفلت نافرمانی کے جو اصل وجہ ہے اس کو تم سے یا اس یہ غفلت کو دور کر دے گی. اور دوسری چیز جس طرف رہنمائی کی کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، اور موت کا تذکرہ، موت کو یاد رکھا کرو. تو الحمدللہ آج جو موضوع ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے دن یعنی کل کے لیے کیا بھیجا آگے، کیا کمایا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. یہ غیر معمولی انداز ہے قرآن حکیم کا. عام طور پر ایک ہی مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ایک آیت میں، لیکن ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ ایک غیر معمولی آیت مبارکہ. لہذا سب سے پہلے 5 منٹ میں اس تقوی کے مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. تقوی قرآن حکیم کی یہ بڑی اہم اصطلاح ہے، بغیر یہ کہا جائے کہ اہم ترین اصطلاح ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. قرآن حکیم میں 67 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جن میں سے ایک آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑی. 2 مرتبہ ایک آیت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم. لہذا جس چیز پر بہت زیادہ امفیسائز کیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے، فیلنگ. آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں جب کسی جگہ جاتے ہیں تو کچھ احساسات محسوسات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ احساس کہ ہم ہر وقت ہر آن اللہ کی نگاہ میں ہیں، ہم انڈر آبزرویشن ہیں. ابھی انڈر آبزرویشن آج کی اصطلاح تو بہت اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے. ڈفرنٹ ایجنسیز اگر آپ کو یہ میسج دے دیں، خفیہ ایجنسیز خاص طور پر، کسی ذرائع سے آپ کو میسج مل جائے یو آر ناؤ انڈر آبزرویشن، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر خبر بالکل صحیح ہے تو انسان ہر معاملے میں ریزرو ہو جائے گا. اپنے ای میل ایڈریس وغیرہ ہو سکتا ہے بند ہی کر دے، بینک ٹرانزیکشن بند، ٹیلی فون بند، ملاقاتیں بند، ایون ہو سکتا ہے مسجد میں بھی آنا جانا بند، نمازیں بھی گھر میں. اتنا ریزرو ہو جائے انسان ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا، کون مجھ سے مل لے، کیا ٹرانزیکشن ہو جائے، اور کچھ دنوں کے لیے سرکاری مہمان بن جائیں تو بہرحال انسان ڈرتا. صرف ابھی انفارمیشن ملی ہے کہ ناؤ یو آر انڈر آبزرویشن، کیا نہیں کیا، کچھ جرم کیا نہیں کیا، اس کے باوجود انسان ڈرتا ہے، یار حالات ایسے ہیں ذرا لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. تو بہرحال تقوی ایک احساس کا نام ہے، احساس کہ رب کائنات جو ہر وقت ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں، اور اس کا بنایا ہوا ایسا زبردست نظام ہے کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اب ریکارڈنگ اکوپمنٹس تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں ٹیکنالوجی میں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے مائکرو کیمرے آ چکے ہیں، اور ان کی سینسٹیوٹی کا حال کیا ہے، وہ بہت دور تک زوم کر لیتے ہیں اور بہت سینسٹیو آوازیں بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. لہذا فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور رب کائنات نے فرشتوں کو ایک ذمہ داری دی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز فرشتے ہیں جو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. بس یہ احساس اپنے اوپر طاری کیجئے. اس احساس کے بے شمار برکتیں ہیں، لیکن کم از کم لیس لیول پر آؤٹ کم یہ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کی آنکھیں، کان، یعنی جو ان پٹ ڈیوائس ہیں اس کے، وہ سارے اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر زبان. اس زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سورہ قاف کی آیت مبارکہ، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے مگر ایک بہت چوکنا فرشتہ ہے جو موجود رہتا ہے اور لکھ لیتا. تو بس اس احساس کا نام ہے تقویٰ، اور یہ ساری عبادات کی روح ہے. جس طرح ہمارے جسم میں روح ہے تو معاملات صحیح چلتے ہیں، روح نکل جائے تو یہ جسم بہرحال برا نہ لگے. یہ ایک بدبودار وجود ہے جس کو جلد از جلد ڈسپوز آف کیا جاتا، اس کو اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتے، کچھ دن فوری طور پر اس کو زمین کے حوالے کرتے ہیں. جو روح نکل جائے تو کیا ہے کہ حیثیت ہے اس کی. اسی طرح تمام معاملات اور عبادات کی جڑ اور بنیاد اور روح وہ تقویٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کہ اگر تقویٰ نہیں تو یہ عبادات عبادات ہی نہیں. قربانی کر رہے ہیں، لاکھ لاکھ دس دس لاکھ روپے کا جانور لا کے قربان کیا، دکھاوے کے لیے کیا تو کھا پی لیا بس. زیادہ سے زیادہ بڑا سا ڈیپ فریزر خرید کر پوری گائے پورا بیل پورے سال کے لیے ڈیپ فریز کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو روحیں قربانی تھی تقویٰ جو حاصل تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو اس میں اصل میسج ہے، اپیلنگ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر جان یہ دیکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ واحد کا صیغہ آیا، ہر جان ہر انڈیویجول یہ دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کمایا، کیا بھیجا، کہاں انویسٹمنٹ کی اپنی بہترین صلاحیتوں کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کہوں گو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو آئیے ذرا جائزہ لیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں. یہ خطبات جمعہ بنیادی طور پر کس لیے ہیں؟ یہ جمعے کا دن، مبارک دن، خطبہ جمعہ، لوگ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں اول وقت میں کیوں آئے؟ ایک ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں تذکیر اور یاد دہانی کے لیے خطبہ دیا جاتا، عربی خطبہ، دو دو خطبے ہیں، دو رکعت نماز ہے، چار کے بجائے دو. تو وہ عربی خطبہ بنیادی طور پر یاد دہانی ہے. فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت ذکرہ، فذکر ان ذکرہ تنفع المومنین. تو یاد دہانی کرانا، یہ ہے بنیادی طور پر ان خطبات جمعہ کا اصل مقصد ہدف. لہذا جائزہ لیجئے ذرا اپنی زندگیوں کا، کہ جو آنے والا دن ہے، مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کے حوالے سے بہت خوبصورت موضوع بیان کیا، اگر ہو سکے تو پڑھ لیجئے گا. اس کا ایک کی ورڈ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ قیامت کے لیے غد، آنے والا دن، کل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، آنے والے دن کے لیے. تو بڑا پیارا علمی نقطہ لکھا ہے کہ رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ کل صبح ضرور آئے گی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اور سمجھدار لوگ، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، آفیسرز ہوں، وہ کل کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. کپڑے پریس ہیں، گاڑی وغیرہ تیار ہے، اتنے بجے نکلنا ہے، تو ہر چیز ریڈی ہے. لہذا جیسے یقین ہوتا ہے رات کو سوتے وقت کہ کل صبح ضرور آئے گی، اور انسان اس کی تیاری کر کے سوتا ہے، پلان کر کے سوتا ہے، اس لیے یہاں قیامت کے دن یا موت کے بعد آنے والی زندگی کو کل قرار دیا گیا، آنے والا دن قرار دیا گیا. لہذا ذرا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات انسان غور تو کریں کہ رب نے مجھے بنایا کیوں تھا، میرا مقصد تخلیق کیا ہے. اور کیونکہ انڈیویجول انفرادی سطح پر دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تو ایک اس کائنات کا مقصد تخلیق ہوگا، ایک پاکستان کو بنانے کا کوئی مقصد تخلیق ہے، ایک دیگر اور بے شمار چیزیں ہم بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، میزائل بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، بے شمار چیزیں ہم بنا رہے ہیں مقصد تخلیق کے تحت. ایک اپنا مقصد تخلیق پر بھی تو غور کیجئے. لہذا ہر جان دیکھیں کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کمایا. اس حوالے سے میں دعوت دوں گا سورۃ الحدید کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کا. وقت ذرا محدود ہوتا ہے لہذا صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتے. رب کائنات نے انسانی زندگی کے پانچ مراحل یا پانچ اسٹیجز کا تذکرہ کیا سورہ حدید میں، اور بڑا ہی خوبصورت مقام ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ کھیل ہے. پہلا اسٹیج بچہ پیدا ہوا، پیدائش سے لے کر 11-12 سال تک کا اسٹیج کھیل، جس کو آپ بچپن کہتے ہیں. ساری توجہات بچے کی کھیلی کی طرف ہوتی ہیں. پیٹ بھرا ہو، بیمار نہ ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنا ہو، تو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. پہلے جھنجھنے سے کھیلتا تھا، آج کل کے بچے کس سے کھیل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپ، ٹیب، موبائل اور نہ جانے موبائل میں کیا کچھ، شاید ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارے بچوں کو پتا ہے کیا ہے. یہ پہلا اسٹیج ہے انسانی زندگی کا. دوسرا اسٹیج لہون. لہو عربی زبان میں کہتے ہیں تماشے کو، صرف کھیل نہیں، اس میں تماشا بھی ہے، تلذذ، اٹریکشنز ہیں. اور یہ ہے وہ ٹین ایج، 13 سال سے لے کر تقریباً 19 سال کی عمر تک. یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ، اہم ترین، ناٹ فرام دا فزیکل پوائنٹ آف ویو، فزیکلی بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے، گروئنگ ایج ہوتی ہے. لیکن میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، نفسیاتی طور پر انسان کی سائیکولوجی جو بن رہی ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کے خیالات، نظریات، تصورات، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو تین ایج میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اگر صحیح ترین تصورات زندگی اس کو مل جائیں، اچھے والدین، اچھے اساتذہ، انسٹیٹیوشن، دوست، یہ ساری چیزیں انسان کو پاکیزہ بناتی ہیں اس عمر میں، اور بہرحال اچھی زندگی گزارنے کا آغاز شروع ہوتا ہے یہاں سے. اور خدا نہ خواستہ یہ نہ مل سکیں، جیسے آج اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کا حال ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے بچوں کے پاس، اپنے بچوں کے لیے، بچوں سے ملنے، کاؤنسلنگ، ان کی تربیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس. لہذا ٹین ایج میں اکثر و بیشتر بچہ بچی ہمارے جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں، موبائل ہو، اسی طرح ٹیب اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو تصورات، اچھے یا برے، وہ ان کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں، اور ان کے اخلاق اور کردار میں اچھائیاں یا برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں براہ راست وہاں سے حاصل کی جا رہی ہیں. اور سب سے اہم ترین عمر میں، اس لیے عرض کر چکا ہوں، اس میں جو تصورات اور خیالات بن جائیں، جیسی کریکٹر بلڈنگ ہو جائے یا کریکٹر ایسوسینیشن ہو جائے، وہ ساری زندگی پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ جڑ اور بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. لیکن بہرحال یہ انسانی زندگی کا مرحلہ بھی گزر ہی جاتا ہے. پھر تیسرا اسٹیج شروع ہوتا ہے، زینتن، بناؤ سنگھار، جوانی. یہ تقریباً 19 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر ہے، اور یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مرحلہ اس لیے ہے کہ یہی فیصلہ کن ہے. یہ 20-22 سال کی زندگی بس، چند گھنٹے، شاید 200,000 گھنٹے بنیں گے 20 سال کو کنورٹ کر لیں. دا موسٹ امپورٹنٹ، دا کرشل ایج اسٹیج آف یور لائف، 19 سال سے لے کر 40 سال، یہ ہے جوانی. زینتن، بناؤ سنگار. زیادہ تر محنتیں، توجہات، پیسہ اپنی پریزنس پر، کپڑے کیسے ہوں، فیشن کیسا ہو، بال کیسے ہوں، گاڑی کون سی ہونی چاہیے، لگژریز جمع کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے انسان پاگلوں کی طرح. پیسہ ایسا بہاتا ہے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے، کسی ڈگری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور بالآخر 20-22-25 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی ڈگری ملی جاتی ہے. ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو نقلی ہو، بہرحال ملی جاتی ہے، پیسے سے ملے یا محنت سے ملے. 25 سال کی عمر میں بہرحال کچھ نہ کچھ قابل ہو ہی جاتا ہے. پھر بالآخر شادی ہو جاتی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا اسٹیج بھی گزرتا ہے 40 سال کی عمر تک یہ رہتا ہے کم و بیش، اور اس کے بعد چوتھا اسٹیج جس کو قرآن نے کہا تفاخرم بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. 40 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے جتنے لوگ ہیں، مرد و عورت، دیندار ہوں یا نہ ہوں، ان کی گفتگو سنیے، حاصل کلام، میں نے یہ کیا، میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا بزنس مین، میری اولاد، میرا کاروبار، یہ میں کا لفظ استعمال کرنے والا اور اپنی اچیومنٹ پر فخر کرنے والا. تفاخرم بینکم، بس یہ ہے زندگی، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور اس کے پیچھے اندھوں کی طرح کیسے پڑا ہوا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں اس میں لگا رہا. اور اس کے بعد تم چاہو نہ چاہو، بہرحال وہ اسٹیج آتا ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. قرآن نے اس کو کہا وتکاثر فی الاموال والاولاد، تکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت کی حویث، مال زیادہ آنا چاہیے، اولاد زیادہ ہو، پوتا پوتیاں ہو، نواسیاں ہو، گھر بھرے ہوئے ہوں، یہ ہے تکاثر، کثرت کی حویث، تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. یہ ہیں وہ 5 مرحلے جو ہر انسان کم و بیش گزار رہا ہے. اس کو اللہ پاک نے ایک کھیتی سے مشابہ کیا، آسمان سے بارش ہوتی ہے، بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اور بالآخر 3-4 مہینے تک یہ پروسیس چلتا ہے، گرین ہوتا ہے، لش گرین، جیسے بندہ جوان ہو جاتا ہے، شادی وغیرہ ہوتی ہے، ایسی کھیتی بھی اپنا وقت گزارتی ہے، اور بالآخر کچھ عرصے میں سوکھنا شروع ہوتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ فرق کیا ہے انسانی زندگی میں، 70 سال کی جو اسٹیج یا اچھے 60 سال، 10 لاکھ گھنٹے میں، اور کھیتی میں فرق کیا ہے؟ کھیتی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، انسان سے رب کائنات حساب لے گا. یہ ہے فیصلہ کن بات، سمجھنے کی بات. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھیں اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کمایا، ان ڈفرنٹ اسٹیجز میں اپنی صلاحیتیں کہاں کھپائیں، کس کو بیچ کے اپنی بہترین صلاحیتیں جو رب کائنات نے تمہیں عطا فرمائی تھی، یہ تمام تر صلاحیتیں کس نے دی؟ 25-26 سال کا نوجوان ایم ایس کرتا ہے، ایم بی اے کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، تو خریدار تو اور بھی ہوتے ہیں، ملٹی نیشنلز، یہ جائنٹس ہیں آج پوری دنیا میں، پوری دنیا، اور ان کو کنٹرول کرنے والے جیوز ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، پوری دنیا کا عالمی مالیاتی نظام جیوز کے کنٹرول میں ہے، اور جیوز کی یہ این جی اوز ہیں، یہ ملٹی نیشنل این جی اوز ہیں جیوز کی، دنیا کے مالیاتی نظام پر کنٹرول کرنے کے لیے سارا ملائی، سارا مکھن جا رہا ہے وہاں ان کے بینکس میں، ان ملٹی نیشنلز کے ذریعے. یہ ہمارے بہترین صلاحیتوں کو خریدتے ہیں، خریدار ہیں، سیلری اتنی ملے گی، گھر دیا جائے گا، بنگلہ دیا جائے گا، لون دیا جائے گا گاڑی کے لیے، یہ سب کچھ دے کے غلام بنا لیتے ہیں. ناؤ یو آر سلیوز، غلام غلام ہے، چاہے لوہے کی زنجیریں سے آپ اس کو غلام بنائیں یا سونے کی زنجیروں سے بنائیں، مرضی ہے. یہ ملٹی نیشنل خریدتی ہیں ہماری سریت صلاحیتیں، ہمارے نوجوان کو بہترین صلاحیتیں خرید کے دنیاوی اعتبار سے لگژریز بھی دے رہی ہیں، لیکن کیا یہ بہترین صلاحیتوں کا خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے؟ رب بھی ہماری بہترین صلاحیتوں کی قیمت لگاتا. اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتیں کس کو کن داموں بیچ رہے ہیں، دنیاوی چند ٹکوں یا ڈالرز کے عوض اپنی بہترین صلاحیتیں بیچ رہے ہیں، یا رب کی رضا کے لیے، رب کے دین کے لیے، رب کی رضا قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بیچ رہے ہیں؟ اٹس یور ڈیسیجن. لہذا بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے اس کے بعد، سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت کرو، مسابقت کرو، دوڑو، جلدی کرو، کمپیٹ کرو. کمپٹیشن تو لگا ہوا ہے نہیں، ایک پوزیٹو جذبہ ہے، مسابقت الی الخیر. لہذا مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کس کام میں؟ سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی تلاش میں. وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کے حصول کے لیے محنت کرو، مسابقت کرو، کمپیٹ کرو، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت اتنی ہے جیسے یہ زمین اور آسمان کی وسعت. کم تر درجے کا جنتی اپنے سے بالاتر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہو. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ و رسولی، وہ تیار کی گئی ہے، سو مزین کیا گیا، لیکن کس کے لیے؟ عدت للذین آمنوا باللہ و رسولی، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے جنت کے حصول کی کے لیے دوڑ مدھوب کرنا، محنت کرنا اور بالآخر جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتیں. یہ اللہ تعالی کا وہ عطا عطیہ ہے کہ جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا. تو دعا کریں اللہ پاک سے ہمیں بھی یہ مسابقت الخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص جائزہ لے، والتنظر نفسم ما قدمت لغد، آگے کیا بھیج رہے ہو، آنے والے دن کے لیے کیا کر رہے ہو. لہذا اب آخری آیت مبارکہ سنا رہا ہوں، یہ آیت مبارکہ بڑی لرزا دینے والی ہے، تذکیر و یاد دہانی کا خوبصورت ترین انداز ہے. رب کائنات فرماتا ہے سورہ آل عمران، کل نفس ذائقت الموت، ہر جان کو بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تم نیکی میں کتنے ہی آگے بڑھ جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، متقی پرہیزگار ترین انسان بن جاؤ، لیکن بہرحال موت تو آئے گی. کل نفس ذائقت الموت، اور نافرمانی کرتے ہوئے فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، یا بڑے سے بڑا بدماش جو آج کا معاشرے کا اپنے ذہن میں خود ہی لے آئیے اس کا تصور، بہرحال موت آئے گی، مرے گا. لیکن فیصلہ کن بات کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ ہے اہم ترین حصہ گویا پوری گفتگو کا، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا زندگی کی تمام تر لگژریز آسائشیں سب ایسے ہیں جیسے کہ بس کوئی شراب ہو، کوئی مٹی کا ڈھیر ہو، تیز ہوا آئے وہ آپ کے سامنے اڑا کر پھینک دیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. بہرحال تقریر کرنا ان باتوں کے لیے آسان ہے، لیکن یقین کر لینا کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں حقیر ترین ہیں یہ آسان نہیں ہے. لگژریز بہرحال انسان کو متاثر کرتی ہیں. اعلیٰ ترین بنگلہ، کوئی بڑا عالی شان سا محل کے سامنے سے گزرتا ہے انسان تو کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے اپنے بارے میں. بڑی لمبی سی گاڑی جب گزرتی ہے تو بہرحال انسان اپنے نصیب کے بارے میں سوچتا ضرور ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ یہ تمام تر چیزیں عارضی ہیں، متاع ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، یہ ہے نہیں، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، بس یہی امتحان ہے. لہذا سمجھداری کیا ہے؟ سمجھدار آدمی وہ ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں وہ سمجھداری عطا فرمائے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان کیا، الکیس من دانا نفسا، کیس انسان، سمجھدار انسان، دانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچانے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. ان سمجھدار ترین انسانوں میں ایک شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں، وہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا آپ نے آپ سے پوچھی ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو ان کو جانتے ہیں کیا چیز، کیا عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری میجورٹی کو ان کا یوم وفات تک پتہ ہی نہیں ہے. 18 ذوالحج شہادت کا دین ہے سیدنا عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ان کی چند باتیں، چند مناقب 5 منٹ میں تذکیر و یاد دہانی اور بہترین شخصیت ہونے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو نام، یہ لقب ہے غنی، اور کب ملا یہ لقب، کس کی زبان سے ملا؟ یہ زبان رسالت سے ملنے والا لقب ہے سیدنا عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینے میں قحط کا عالم تھا، ایک بہت بڑا قافلہ آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ بولے داموں خرید لیا پورا کا پورا، مال تجارت، مال دیا تھا اللہ پاک نے، تجارت کرتے تھے عرب، سارا مال خرید لیا منہ بولے، جو اس نے پیسے مانگے دے دیے. اب سارے لوگ آ رہے ہیں، دگنا دے رہے ہیں، 4 گنا دے رہے ہیں، ہمیں دے دو مال. سیدنا عثمان نے فرمایا، میں نے اس کو دے دیا جو اتنا دے گا جتنا تم دے ہی نہیں سکتے. سب پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کس کو بھیج دیا. مدینے والوں میں تقسیم کروا دیا اللہ کی راہ میں، یہ قحط کی جو وجہ تھی بنی تھی، اس بنیاد پر فری تقسیم کروایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے دعا دی سیدنا عثمان غنی کو اور غنی کا لقب دیا، اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ، راضی ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے، ان کی تمام تر خطائیں اللہ پاک نے معاف فرما دی. یہ ہے عظیمت مناقب سیدنا عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جوانی میں ایمان لائے، 33 برس یا 34 برس عمر تھی، بڑی جوانی میں ایمان لانا عرب کے معاشرے میں مشکل ترین تھا، کہ جب ایمان لانے پر گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹا چچا نے، دھواں دے دیا، ایسی مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن ایمان پر ڈٹے رہے. دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی گئے، مدینے بھی تشریف لے گئے سیدنا عثمان غنی. ذوالنورین، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ شاید کسی صحابی کو مل ہی نہیں سکتا، اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر کے موقع پر شدید علیل ہو گئی، حضور نے عیادت کے لیے روکا تھا عثمان غنی کو کہ آپ یہاں رکیں، بدر کے باہر واپس آئے تو انتقال کر گئیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غمگین رہنے لگے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا آپ سے ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی کہ میں آپ کا داماد ہوں اور یہ درجہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی، تو میں سب کا نکاح کر دیتا آپ سے. لہذا اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا حضرت ام کلثوم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال خلیفہ بنے، شہید مظلوم، کتاب ہے ضرور پڑھیے گا، تاریخ انسانی میں ایسی شہادت آپ کو نہیں ملے گی کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اتنی طاقت تھی کہ اگر چاہتے تو غداروں کو اور باغیوں کو سزا دے سکتے تھے، اور امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن اتنی شرافت تھی کہ کہنے لگے کہ اگر جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دیں، میں ان کے خلاف اقدام نہیں کروں گا. اور بالآخر شہید کر دیے گئے سیدنا عثمان غنی، تلاوت کرتے ہوئے قرآن حکیم کی. آج بھی وہ قرآن حکیم کا نسخہ موجود ہے، جہاں آپ کے خون کے قطرے قرآن پر موجود ہیں، جو آپ تلاوت کر رہے تھے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا، اور الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. بہرحال شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ، پیغام بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے. انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جوانی، اپنی بہترین صلاحیتیں کھپا دیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ بھی عطا فرمایا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھدار لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دن یعنی قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.